بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے کے پاس بہت زیادہ پانی والی جاری نہر ہو، اور اس سے وہ شخص غسل کرتا ہو روزانہ پانچ مرتبہ. عنوان ہمارا چل رہا ہے امید کا بیان، اس میں یہ روایت ہے حدیث نمبر 18. اس روایت میں بھی امید کی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو، ایک مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، تو پانچ وقت کی نمازیں بھی چاہے اس کے علاوہ زائد کوئی نفل اعمال نہ بھی کرے، تو یہ پانچ وقت کی نمازیں بھی ایسی ہیں جیسے کوئی شخص روزانہ گھر کے دروازے کے پاس بہتی ہوئی نہر ہے جس میں بہت پانی ہے. بہت پانی کا مطلب صاف ستھرا، تھوڑا سا ہوتا ہے تو کچھ گند بھی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پانی، اور زیادہ پانی والی نہر، بہتا ہوا پانی، اور اس میں روزانہ کوئی پانچ مرتبہ غسل کرے، کوئی میل باقی رہے گا، صاف ستھرا ہوگا. تو اسی طرح انسان نمازوں کی وجہ سے گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اس میں جس طرح ایک امید کا پہلو ہے اور امید والی بات نظر آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے. ہم اپنے بارے میں خود ہی سوچ لیں کہ ایک شخص روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کا میل دور ہو جاتا ہے، لیکن کون سا میل؟ جو عام لگنے والا میل ہے. اب اگر کسی نے تیل والا سالن استعمال کیا، ہاتھ پہ سالن لگا ہوا ہے، اور وہ نہر کے اندر جا کے غسل کر کے باہر نکلتا ہے، ہاتھ کی بدبو ختم نہیں ہوگی، صابن استعمال کرنا پڑے گا. کوئی گریس لگ گئی ہے، کچھ اور لگ گیا ہے، تو جیسی کوئی چیز ہوگی اس کے لحاظ سے اس کو کوئی نہ کوئی دوائی استعمال کرنی پڑے گی یا صابن استعمال کرنا پڑے گا. یہ خود ہم سمجھ سکتے ہیں، اس مثال سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو پھر اسی طرح عام جو گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، غفلتیں ہو گئیں، تو وہ معاف ہو جاتے ہیں اس طرح کی نمازیں پڑھنے سے. لیکن اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، ایسا گناہ جس کی تلافی کی ضرورت ہے، تو پھر تو کرنا پڑے گا. بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے جس طرح عام میل کے لیے جو جمع ہوا میل ہے اس کے لیے صابن کی ضرورت ہے، اسی طرح گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہوگی. صرف پانی کافی نہیں ہے عام میل صاف کرنے کے لیے، تو صرف نمازیں کافی نہیں ہیں عام گناہوں کو، بڑے گناہوں کو دھونے کے لیے. تو اسی طرح بہرحال عام جو غلطیاں غفلتیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ پانچ نمازوں کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں، تو گویا انسان روزانہ پاک صاف ہو جاتا ہے. بڑا گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. حدیث نمبر 19. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی انتقال کر جائے اور اس کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں کسی کو، مومن ہوں، موحد ہوں، ایمان والے ہوں، تو تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کرتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, یقوم علی جنازتہ. تو 40 لوگ بھی جمع ہو گئے جو نماز جنازہ اس کی پڑھ لیں, اور 40 لوگ کون, جو مؤمن ہوں, ظاہر ہے غیر مسلموں کا شمار نہیں ہے. تو مسلمان ہوں, موحد ہوں, 40 ہوں, اور وہ سب دعائیں نماز جنازہ کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں. نماز جنازہ اصل میں نماز سے زیادہ دعا ہے. اللہ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں اس مرنے والے کے لیے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. تو گویا کہ سب مل کر جو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, وہ گویا اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دیں. یہ شفاعت ہے, سفارش ہے. تو 40 لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس میں وہ دعا پڑھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کی ہم سفارش کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتے ہیں, مرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں. تو معافی کے اللہ تعالیٰ نے بہت راستے رکھے ہیں. یہاں پر امید کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں تو دونوں باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. امید ان چیزوں سے ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. کس گناہ پہ مواخذہ ہو جائے اور پکڑ ہو جائے, اللہ کی ناراضگی ہو جائے, ہمیں نہیں معلوم. کس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں, ہمیں نہیں معلوم. انسان اپنی کوشش کرتا رہے. حدیث نمبر 20. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة, وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تقریباً 40 افراد تھے ایک خیمے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تمام اہل جنت میں, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اہل جنت میں تمہاری یعنی اس امت کی تعداد ایک ربع کے برابر ہو؟ کتنے انبیاء, 140,000 تقریباً انبیاء گزرے ہیں, تقریباً تمام انبیاء اور ان کی امتیں ملا کر ایک طرف, یہ امت ایک طرف تعداد میں یہ ربع بن جائے, بہت بڑی تعداد ہے. ہم نے کہا, صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں خوش, اس پر خوش ہیں یا رسول اللہ, تو بہت بڑی تعداد ہو گئی ہماری. یعنی ایک طرف اگر کل 4 انبیاء ہوتے ہیں, ہم ربع ہوتے تو دوسروں کے برابر ہو جاتے ہیں, 4 انبیاء ہوتے ہیں, لیکن یہ تو 124,000 تقریباً اور ہم ربع, تو بہت بڑی تعداد ہو گئی گزشتہ امتوں کے مقابلے میں. ہم نے عرض کیا کہ ہم راضی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اس سے زیادہ اہل جنت کے ایک تہائی تعداد تمہاری ہو, اس امت کی ہو؟ قلنا نعم. ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے ہو گئے. تمام ایک طرف امت محمدیہ, ایک طرف آدھے. بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس پر اور اضافہ فرمایا ہو, اور بعض روایتوں میں 2/3 اس امت کے اور 1/3 گزشتہ تمام امتوں کے بیان کیے گئے ہیں. واللہ اعلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کے آدھے ہو گئے, اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں داخل ہونے والے صرف مسلمان ہی ہوں گے, تو غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب کو نکال دو. جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ تو سب خارجی ہو گئے، جنت میں داخل ہونے والے صرف مسلمان ہوں گے، جو نبی کی جائے گزشتہ انبیاء میں سے جو بھی نبی گزرا انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ماننے والے، نفس المسلمہ. اور مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، تو گزشتہ امتیں تو بہت سی آئیں لیکن ان میں ایمان لانے والوں کی تعداد کم رہی ہے. تو ایمان لانے والوں میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ امتوں میں ایمان لانے والے کم تھے، اس امت میں زیادہ ہیں. اس اعتبار سے دیکھیں تو گزشتہ تمام امتوں میں ایمان لانے والے آدھے اور باقی آدھے اس امت سے پورے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تو صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، اور تم مشرکین کے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں تعداد میں نہیں ہو مگر اتنے جیسے سفید بال سیاہ بیل کی کھال کے اوپر ہو، یا اسی طرح جیسے سیاہ بال سفید یا سرخ بیل کی کھال کے اوپر ہو. تو پورا بیل ہے جو سیاہ رنگ کا ہے، اس میں ایک سفید بال کتنا چھوٹا معمولی سا نظر بھی نہیں آتا. اسی طرح تمام انسانوں میں مسلمانوں کی تعداد تمام زمانوں میں اگر شمار کریں تو ایسی ہی ہے جیسے پورے بیل سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہو. آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 21. بس اب روایتوں سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ہر مسلمان کی جانب ایک یہودی یا نصرانی کو دیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ یہ تمہارا بدلہ ہے دوزخ کی طرف سے، یہ تمہارا فدیہ ہے دوزخ کی طرف سے، یہ تمہارے بدلے میں دوزخ میں چلا جائے گا. مفہوم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی، اللہ تعالیٰ جانتے تھے کون جنتی کون دوزخی، اللہ تعالیٰ نے نظام کے اعتبار سے ہر جنتی کی ایک جگہ، ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں رکھی ہے، ایک جگہ دوزخ میں رکھی ہے ہر انسان کی. تو ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں ہے، ایک جگہ دوزخ میں ہے. اب جو لوگ جنت کے مستحق بن گئے تو ان کی دوزخ والی جگہ کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا دیکھو یہ جو ہے نا، یہ تمہاری دوزخ کی جگہ لے لے گا، تمہاری دوزخ کی جگہ بھرنے کے لیے یہ آ گیا تو اس لیے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. اس کو کہا گیا ھذا فکاکک من النار، تمہارے بدلے میں یہ دوزخ میں چلا جائے گا، تمہاری جگہ پر کرنے کے لیے اس کو ہم بھیج دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ دوزخ میں جو ہے اس میں بھی جائے گا، تمہاری جگہ میں، دونوں جگہ اس کو مل جائیں گے دوزخ کی. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اسی طرح برعکس معاملہ ہوگا کہ جو شخص دوزخ میں جا رہا ہے اس کی جنت والی جگہ خالی رہے گی، اور وہ تو بہت بہت بڑی جگہ ہوگی، اس لیے کہ دوزخ میں جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ سب جو دوزخ میں جائیں گے جن کی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا جن کے لیے طے ہے، تو ان کی جگہ جنت والی خالی ہوگی، وہ جنت والی جگہ اہل ایمان کو دے دی جائے گی. وفی روایت عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء یوم القیامۃ ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال یغفرها اللہ لہم رواہ مسلم. انہی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے، کچھ مسلمان آئیں گے ایسے گناہ لے کر جیسے پہاڑوں کے برابر، بذنوب امثال الجبال، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے، جاؤ میں نے معاف کر دیا. کس کے ساتھ ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہوگا، یہ بھی معاملہ ہوگا. حدیث نمبر 22. آگے امام نووی نے ھذا فکاکک من النار کے الفاظ جو ہیں اس کی تشریح کی ہے، جو میں نے وضاحت کر دی وہ کافی ہے انشاءاللہ. حدیث نمبر 22. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یدن المؤمن یوم القیامت من ربه حتی یضع کنفہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، مؤمن کو قیامت کے دن اپنے رب سے قریب کیا جائے گا، مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پردہ اس پر ڈال دیں گے۔ سترا ہے، پردہ ہے، رحمت کا پردہ، کیا چیز ہے واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیں گے، معاملہ اس طرح ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ اس سے جب کلام کر رہے ہیں تو اور کوئی دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، اس لیے کہ تمام شروع سے اخیر تک اولین آخرین سب جمع ہوں گے، تو ان تمام کے سامنے اس سے سوال جواب نہیں، تنہائی میں سوال جواب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ اس پر ڈال دیں گے، پھر پردہ ڈالنے کے بعد کہ کیا بات ہو رہی ہے کسی کو پتہ نہیں، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کروائیں گے، فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فلانا گناہ یاد ہے، ہاں یاد ہے، یا اللہ مجھے یاد ہے میں نے کیا تھا، فلانا گناہ یاد ہے، وہ یاد ہے تنہائی میں بیٹھے تھے یہ گناہ کیا تھا، یاد ہے کسی کے ساتھ بیٹھے تھے یہ بات کی تھی، یاد ہے اس وقت یہ بات کہی تھی، فَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ، انکار تو کر نہیں سکے گا، کہے گا یا اللہ میں جانتا ہوں، ڈر رہا ہوگا اندر اندر، ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا اب میرا معاملہ ہوگا۔ جب گناہ سامنے آئیں گے، قَالَ فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرمائیں گے کہ دیکھو دنیا میں میں نے پردہ ڈال دیا تھا نا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تم نے چپکے سے گناہ کیا تھا، چپکے سے گناہ کیا تھا، باہر کے لوگ تو تمہیں نیکی سمجھتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو دنیا میں میں نے گناہ پر پردہ ڈالا، آج بھی میں معاف کر دیتا ہوں، اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے نیکیوں کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا۔ یہاں عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھپا کر رکھا، آخرت میں معاف کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے گناہ تھے، کون سے گناہ، چلو اس پر بھی پردہ ڈالا، لیکن معافی کا تو اظہار ہو جاتا کہ اچھا سب کے سامنے کہ ہاں میں اس کو معاف کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں۔ ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے، اس کی غلطی، جب اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ہمیں دل چاہتا ہے اس کا تذکرہ کریں، اس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، چلو چھوڑو رہنے دو، تو ہم نے اس پر پردہ ڈال دیا، بہت اچھی صفت ہے اگر کسی میں یہ صفت ہو۔ اس کے بعد ہماری اس سے بات ہوئی، ہم بھی چھپکے سے بات، دیکھو تم نے یہ کیا تھا، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے کیا تھا، ایسا عام طور سے دنیا میں ہوتا نہیں، اس لیے کہ جو مجرم ہوگا وہ عام طور سے دھوکہ، جھوٹ، یہ سب چیزیں تو دنیا میں عام ہیں، یہ تو ایمان والوں کی بات چل رہی ہے، ورنہ تو جو جرم کرتے ہیں وہ جرم کر کے اقرار ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد چلو ٹھیک ہے، یہ سب معاملے کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، چھوڑو تم نے جو لے لیا تھا میں نے معاف کر دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہو کسی جگہ تشریف لے گئے، سفر تو ان کے چلتے ہی رہتے تھے، کسی جگہ تشریف لے گئے اور لیٹے ہوئے تھے، اپنا اوپر والا جو کپڑا ہے اس میں وہ ایک جگہ ٹانگ دیا، اس میں کچھ تھوڑے بہت روپیے رکھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے آ کر اس میں سے پیسے نکالے لے کر چلے گئے، یہ سب وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، یہ دیکھتے رہے، لیٹے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ نے جب دیکھا تھا تو آپ کہ کون ہے تو آپ روک لیتے، فرمایا ظاہر ہے بیچارہ کوئی ضرورت مند ہوگا تبھی تو آ کر لیا ہے، کوئی ضرورت مند ہوگا تبھی تو آ کر لیا ہے، میں تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا، اس کو دے دیے تھے، اب واپس گھر جانے کے لیے، اپنے یہاں پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، قرض ادھار لیا اور واپس پہنچے۔ یہ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ بہرحال کہاں ان واقعات میں جائیں گے. بہرحال اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. خاص طور پہ اللہ کے وہ بندے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ معافی کا رہتا ہے. تو یہ عجیب اللہ کا معاملہ ہے کہ گناہ کیا تب بھی پردہ ڈالا, کوئی نعمتیں بند نہیں کی, جب اس کو معافی جب اس سے اقرار کروایا تب بھی پردہ ڈالا تاکہ لوگوں کے سامنے گناہ آئی نہ جائے, آخرت میں بھی نہ آئے, ورنہ اس کی ضرورت نہیں, سب کے سامنے سوال کر لیتے, سب کے سامنے معافی ہو جاتی. معاف کر دیا اس کا بھی اعلان نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے گناہ تھے میں نے معاف کر دیا, وہ بھی نہیں, وہ بھی چپ کر کر دیا اور ختم. بس وہ تو لوگوں کے سامنے ایسا آئے گا جیسے بس نام اعمال دائیں ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے, کامیاب ہو گیا, پتہ ہی نہیں کہ آگے بات کیا ہوئی ہے. عجیب اللہ کا نظام ہے. الستار, پردہ ڈالنے والا, وہ اللہ گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت نیکی کرتا ہے, کتنی عبادتیں کرتا ہوگا, لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کبھی کبھی بعضوں کے بارے میں اتنا حسن ظن ہو جاتا ہے کہ یہ کرتا ہوگا اور راتوں میں اتنی عبادتیں کرتا ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ ہماری نیکیاں دوسروں سے بہت کم ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں ہماری نیکیاں زیادہ ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. عجیب اللہ کا نظام ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اصاب من امراۃ قبلۃ فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره فانزل اللہ تعالی واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. فقال رجل علی هذا یا رسول اللہ, قال لجميع امتی کلهم. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا. ہوا یہ تھا کہ یہ کچھ خریدنے گئی کوئی عورت, یہ بیچتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ, یہاں اچھا اور اچھا مال رکھا ہوا ہے, یہاں دیکھ لو. وہاں اندر دکان میں گئی تو ان کو اس کو بوسہ دے دیا. صحابہ کی شان بھی عجیب تھی. ہم لوگ پہلے حصے پر تو نظر رکھتے ہیں کہ اچھا صحابی اور کسی اجنبی یا عورت کو بوسہ, لیکن آگے کیا ہوا وہ دیکھنا ہے. یہ لوگ رضی اللہ عنہم رضوان صرف اس وجہ سے نہیں تھے کہ گناہ نہیں کیے, اس وجہ سے کہ گناہ پہ کتنی ندامت ہوتی تھی. اب ان سے گناہ تو ہو گیا, اب کون ایسا ہوگا جو اس کو ظاہر کرے, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں جا کر صحابہ کے سامنے اقرار کرے. یہ ان کی شان تھی. ندامت جب آتی ہے تو انسان عزت کی کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا, بس معافی ہو جائے, معافی ہو جائے, چاہے جو سزا ملنی ہے مل جائے. میں صرف عام طور پہ ہم لوگوں میں جو ہوتا ہے اس کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک غلطی ہو جاتی ہے تو انسان اس غلطی کو چھپانے کے لیے جو تاویلات کرتا ہے, اپنے آپ سے بھی تاویل کرنی نہیں, نہیں اس میں کوئی بات نہیں, نہیں اس میں کوئی حرج نہیں, اچھا ٹھیک ہے اگر غلطی کا احساس بھی ہو گیا تو چلو ہم تنہائی میں توبہ کر لیں گے. یہ ندامت صحابہ والی تو اس کے قریب بھی ہم نہیں پہنچے ہیں. یہ لوگ رضی اللہ عنہم رضوان اس وجہ سے نہیں کہ گناہ نہیں, لیکن اگر کبھی غلطی, اور بسا اوقات ان سے اللہ تعالیٰ غلطیاں کرواتے تھے کہ آئندہ آنے والی امت کے سامنے ایک سبق اور ایک عبرت اور ایک نصیحت باقی رہے. صحابہ سے غلطیاں ہوئی, جو کام صحابی کے شان کے خلاف, جو کام نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا وہ نبی سے کروایا گیا. غلطیاں ایسی بعض چیزیں جو نبی کی شان کے خلاف نہ ہوں, چھوٹی چھوٹی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں تاکہ امت کے سامنے نمونہ آئے, دین مکمل ہو. جو کام صحابہ کی جو نبی کی شان کے خلاف تھا تو صحابہ سے کروایا گیا, اور جو کام صحابہ کی شان کے بھی خلاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے اس طرح کی بعض غلطیاں ہوئیں جس سے امت کے سامنے ایک نمونہ آیا کہ ایسی غلطی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے. یہ کہ مستقل ایک دین کو سمجھنے کے لحاظ سے, بڑوں کو سمجھنے کے لحاظ سے, یہ ایک اصولی بات ہے. حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین جو معاملہ ہوا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ ایک جماعت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تو دوسری جماعت تو ظاہر ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملہ پیش آیا, اس سے امت کے سامنے کتنے احکام سامنے آئے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب دونوں طرف مسلمان ہوں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے, دونوں اللہ کی رضا کے خاطر لڑ رہے ہیں, اس وقت کیا احکام جاری ہوں گے, جنگ کے احکام کیا ہوں گے, مال غنیمت کے احکام کیا ہوں گے. بہرحال تو ایک شخص نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا, دل میں ندامت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ کو اطلاع دی, یا رسول اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے, جو سزا ہو دے دیجئے, میں تیار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں جو سزا ہو دے دیجئے, میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں. طرف النہاری وزلفا من اللیل, رات کی گھڑیوں میں, تو صبح کی نماز ہو گئی, شام کی نماز ہو گئی, فجر کی نماز, عصر کی نماز بھی اس میں آ جاتی ہے, نہار کا شروع کا حصہ, اخیر کا حصہ, رات کی گھڑیوں میں مغرب عشاء آ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کیجئے مختلف اوقات میں, تو اس سے کیا ہوگا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ گناہوں کے اثرات اس سے مٹ جاتے ہیں. انسان نماز پڑھتا ہے, نماز میں سجدے میں جاتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. سجدے سے اٹھتا ہے, کہتا ہے اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے, گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر سجدے میں جاتا ہے, پھر اخیر میں تحیات پڑھتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور سب سے اخیر میں پھر اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے, پھر گناہ معاف ہوتے ہیں, سلام پھیرتا ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, پھر استغفار کرتا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, پاک صاف ہو جاتا ہے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے سنا, اچھا گناہ کیا اور آ کر نماز پڑھی, گناہ معاف ہو گیا. تو اس شخص نے جو وہاں تھے, بعض روایتوں میں کہ دوسرے شخصوں نے بھی پوچھا تھا, بہرحال اس روایت میں یہ کہ اسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا صرف میری خصوصیت ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے کہ میرا وہ گناہ معاف ہو گیا نماز سے؟ فرمایا نہیں نہیں, لجمیع امتی کلہم, میری پوری کی پوری امت کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر یہ صحابی یہ غلطی نہ کرتے تو امت کے سامنے یہ حکم نہ آتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہے, ایسے بڑے, اتنے عظیم لوگ, اتنے بڑے لوگ, اتنے برگزیدہ بندے, ان سے ایسی غلطیاں ہوئیں جس سے ہمارے سامنے یہ احکام آ گئے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا کام کیا ہے جس سے حد ہونی چاہیے, آپ حد مجھ پر قائم کر دیجئے. حد کا مطلب کیا؟ اصطلاحی معنی میں, اصل میں حد کے معنی رکاوٹ, حد کو ہم سزا کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں, ورنہ اصطلاحی معنی میں تو حدود وہ ہیں جو پانچ قسم کی سزائیں ہیں جو خاص خاص صورتوں میں ہیں. کسی نے زنا کر لیا تو اس کی سزا ہے, اس لیے کہ اس سے انسان کے عزت, انسان کی پاک دامنی پر اثر پڑتا ہے, نسل پہ اثر پڑتا ہے, نسب محفوظ نہیں رہتا. کسی نے چوری کر لی تو ہاتھ کاٹا جائے گا, مال محفوظ نہیں رہتا. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد سرقہ کا حکم فرمایا, چوری کی حد. دماغ کی حفاظت اور انسان کی سوچنے کی صلاحیت باقی رہے, انسان کا دماغ درست کام کرے, اس کے لیے انسان, اگر اس کو ختم کرنے کے لیے انسان نشہ شراب پی لیتا ہے, شراب پینے کے نتیجے میں دماغی حالت درست نہیں رہتی, اس کے لیے شراب پینے کی جو حد ہے اس کا حکم فرمایا. اسی طرح کوئی شخص کسی کے نسب پہ حملہ کرتا ہے اور تہمت لگاتا ہے زنا کی, تو اس کے لیے بھی حد قذف, تہمت کی جو سزا ہے حد قذف. تو یہ مختلف سزائیں ہیں, زنا کی, شراب پینے کی تہمت لگانے، زنا کی تہمت لگانے کی، چوری کرنے کی، اور اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں جو جس کو کہا جائے گا، جس کو قطاع و طریق وغیرہ جنہوں نے فقہ کے مسائل پڑھے ہیں وہاں آتے ہیں، ڈاکوؤں وغیرہ کے احکام۔ تو بہرحال یہ خاص قسم کے بعض پانچ قسم کی سزائیں جس پر شریعت نے متعین سزا فرمائی ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں کہ اس کے لیے یہ سزا ہوگی، یہ متعین سزا بعض خاص خاص جرائم کے لیے جو متعین کی گئی ہے یہ حدود کہلاتی ہیں، یہ حدود کہلاتی ہیں۔ ہم ان تفصیلات میں تو نہیں جاتے، بہرحال انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسا کام کیا جس سے مجھ پر سزا ہونی چاہیے، فاقم ہو علیہ، مجھ پر سزا قائم کر دیجیے۔ اب وہ کیا تھا انہوں نے بتایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں۔ بظاہر ایسا تھا کہ کوئی گناہ ہو گیا تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو کوئی چند کوڑے لگا دیں اور گناہ معاف ہو جائے، کوئی تکلیف، ان کو کوئی سزا دے دی جائے۔ اب انہوں نے بتایا نہیں، یہ نہیں تھا کہ زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، ایسا کوئی کام کیا، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کوئی ایسا کام کیا جس پر سزا ہونی چاہیے، آپ سزا قائم کر دیجئے۔ اب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نہ انہوں نے بتایا، وحضرت الصلاۃ، تو نماز کا وقت آ گیا۔ فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا کام کیا جس سے مجھ پر سزا ہونی چاہیے، آپ مجھ پر سزا نافذ کیجئے کتاب اللہ کے حکم کے مطابق۔ قال هل حضرت معنا الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہمارے ساتھ نماز میں حاضر و شامل ہوئے تھے؟ قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، نماز تو ساتھ پڑھی ہے۔ قال قد غفر لك، تمہاری مغفرت کر دی گئی، بے فکر رہو۔ نیچے امام نووی نے اصبت حدن کے معنی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو حدود شرعی ہوتی ہیں، حد زنا وغیرہ، کوئی اور گناہ ہو گیا تھا جس کی بنا پر تعزیر ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں، انہوں نے بتایا نہیں، وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان کی ندامت، ان کی نماز، ان کے توبہ استغفار سے اللہ نے گناہ معاف کر دیا ہے، سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 25۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ انہی سے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے، اللہ تعالیٰ کی خوشی چھوٹی چیزوں پر، کون سی چیز پر خوشی ہوتی ہے؟ یہاں تہجد کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کی اور تلاوت کی بات نہیں ہو رہی، تسبیحات کی بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ ہمارے مطلب کی بات، ہمارے مطلب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو ایک وقت کھانا کھاتا ہے، اللہ کی حمد بیان کر دیتا ہے، ایک مرتبہ کوئی پینے کی چیز پیتا ہے، اللہ کی حمد بیان کر دیتا ہے۔ کتنا آسان معاملہ ہے، وہی میں نے کہا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، کھانے پینے والے لوگ، کھاؤ، کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور عمل سے بھی۔ اللہ کی نعمت کو کھایا ہے، اس سے جو قوت حاصل ہوئی ہے، صحت حاصل ہوئی ہے، اب اس کے بعد گناہ کرنا وہ اس نعمت کی ناقدری ہو جائے گی، لیکن کم از کم دل سے اور زبان سے تو شکر ادا کر ہی دے انسان فوراً۔ بہتر تو یہ ہے کہ انسان درمیان میں کھانے کے دوران بھی الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک شکر نہ ہو، کوئی حرج نہیں، شروع میں بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ و برکت اللہ، اور اخیر میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھ لی۔ تو کھانے کے شروع میں، کھانے کے اخیر میں دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ دیکھو ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور اللہ کے حمد بیان کرتا ہے۔ اور کھانے پر جو فضیلتیں ہیں وہ تو عجیب ہی ہیں، یعنی کھانے پر نہیں لیکن کھانے کے نتیجے میں۔ ایک حدیث ہے جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة. اللہ ہی کی تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، مجھے روزی دی، روزی کے طور پر یہ کھانا دیا، میری اس میں کوئی قوت، میری طرف سے اس میں کوئی، میری صلاحیت کا، میری قوت کا دخل نہیں، خالص اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے دیا. کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تہجد کی بات نہیں ہو رہی، طویل تسبیحات اور تلاوت کی بات نہیں ہو رہی، حج عمرے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کھانا کھا کر حمد بیان کرنے کی. اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، اللہ کی طرف سے امید کے راستے کتنے کھلے ہوئے ہمارے لیے. حدیث نمبر 26. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. حضرت ابو موسى رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات کے وقت تاکہ دن میں غلطی اور گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اللہ تعالی دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں غلطی اور گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں ہوتا، رمضان میں نہیں ہوتا، جمعہ کے دن نہیں ہوتا، بلکہ روزانہ روزانہ یہ ہوتا ہے، ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے، اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ مطلب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، دن میں توبہ کرے، رات میں توبہ کرے، جب چاہے توبہ کرے، توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. یا انسان کی موت آ جائے، روح نکلنی شروع ہو گئی، گلے تک اگر اٹک گئی اب، یا یہ کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. حدیث نمبر 27، طویل حدیث ہے. یہ طویل حدیث پڑھیں گے تو اس کے بعد تو پھر ایک مختصر سی حدیث لے جائے گی جس سے باب ہمارا ختم ہو جائے گا. یہ والا میرا خیال ہے 10 منٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ، تو کر لیتے ہیں بغیر تفصیل کے، حدیث کا مفہوم تو واضح ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ اور مفہوم بتاتا رہتا ہوں. حدیث نمبر 27. وعن ابی نجیح عمرو بن عبسۃ رضی اللہ تعالی عنہ السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت أنا في الجاهلية كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس في ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. أبو النجيح عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه سلمي ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کے دور میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں، کہ لوگ جو بت پرستی وغیرہ کرتے ہیں نا یہ غلط ہے، شروع سے ان کو بت پرستی سے نفرت تھی، کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں. ولی انہم لیسوا علی شیء، اور وہ کسی صحیح راستے پر نہیں ہیں. لیکن صحیح راستہ کیا ہے وہ بھی نہیں پتا تھا، اتنا سمجھتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں. وہم یعبدون الاوثان، اس حال میں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کو میں شروع سے غلط سمجھتا تھا. اب کیا ہوا، فسمعت برجل بمکۃ یخبر اخبارا فقعدت علی راحلتی فقدمت علیہ. میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا مکہ مکرمہ میں جو خبریں بتاتا ہے، یعنی غیب وغیرہ کی خبریں، دوسری خبریں، آسمانی خبریں وغیرہ بتاتا ہے. تو میں اپنی سواری پر، اونٹنی پر بیٹھا، ان کے پاس گیا. وہ کون تھے؟ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ. تو وہاں جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں میں نے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے، چھپ کر رہا کرتے تھے، بہت زیادہ کھلے عام دعوت اسلام کی نہیں تھی، بلکہ کوئی ملنے بھی جاتا تھا تو ان کے لیے بھی خطرہ ہوتا تھا. اور واقعات بھی ہیں، صحابہ ملنے آتے تھے، کوئی آتے ملنا اسلام قبول کرنا چاہتے، ملنا آتے ملنا آنا چاہتے تو چھپ چھپ کر چلے جاتے تھے. تو خیر یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھل کر کوئی عبادات نہیں فرماتے تھے اور کہاں ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کی قوم آپ کے خلاف بہت زیادہ مخالفت میں لگی ہوئی تھی۔ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، میں نے کچھ حیلے تدبیریں اختیار کی ادھر ادھر کی اور میں نے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں ان سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے میں چلا گیا۔ فَقُولْتُ لَهُ مَا أَنْتَ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو قَالَ أَنَا نَبِيٌّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، چونکہ نبی کا لفظ تو ان کو پتہ نہیں تھا، کبھی سنا نہیں تھا۔ قُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ، میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے؟ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے احکام دیے ہیں، یہ ہے نبی۔ قُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، کون سی تعلیمات لے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْلِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٍ۔ تین باتیں خاص طور سے فرمائیں جو یاد ہیں، ایک صلہ رحمی، نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، روزے بعد میں، تسبیحات بعد میں، تہجد بعد میں، پہلا حکم صلہ رحمی، اور ہمارے یہاں سب سے اخیری چیز ہوتی ہے صلہ رحمی ہوگی۔ بڑے بڑے عبادات کرنے والے صلہ رحمی اخیری درجے میں آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم لے کر بھیجا صلہ رحمی کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ تو خاندان ٹوٹنے شروع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہو سکا جوڑنے کی کوشش کی لیکن اسلام کی دعوت میں رکاوٹ نہیں آنے دی۔ صلہ رحمی کی تعلیم بنیاد تھی تاکہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خاندانوں کو توڑنے آئے، لیکن حق بات کہنے میں رکاوٹ نہیں پیش آئی اس کی وجہ سے کہ نہیں نہیں توحید کی دعوت ہوگی تو صلہ رحمی کے خلاف ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، صلہ رحمی کے کا حکم بعد میں، توحید پہلے ہے ظاہر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے ساتھ بھی فرماتے تھے کہ والدین غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اولاد غیر مسلم ہیں اچھا سلوک کرو۔ ارسلنی بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے ساتھ بتوں کو توڑنا اور یہ کہ اللہ کا کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، مجھے بات پسند آئی۔ قلت فمن معك على هذا، میں نے پوچھا آپ کے ساتھ اس کام میں اور بھی کوئی ہے؟ قال حر وعبد، فرمایا ہاں آزاد بھی ہے غلام بھی ہے۔ کون تھے؟ فرماتے ومعه يومئذ ابو بکر و بلال رضی اللہ عنہما، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے حر جو آزاد تھے، بلال تھے جو غلام تھے۔ قلت، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، جس دین میں داخل ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون سے منصب کا آدمی ہے، چھوٹا بڑا ہر طرح کے لوگ، غلام بھی آزاد بھی ہر طرح کے لوگ، وہ بھی غلام بھی کون، حبشہ سے آیا ہوا بلال حبشی، جس دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی فیس نہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا، جوڑ ہی جوڑ صلہ رحمی ہے، اچھی تعلیمات ہیں۔ تو قلت، میں نے عرض کیا کہ انی متبعک، میں آپ کے متبعین میں شامل ہوتا ہوں، میں بھی آپ کی اتباع کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع ذلک یومک ھذا، الا ترى حالی وحال الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج تم یہ کام، ابھی تمہیں یہ کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، یعنی کہ اسلام میں داخل نہ ہو، اسلام میں داخل ہونا تو الگ بات، مطلب ہے کہ اسلام کے اعلان نہیں کر سکتے، ابھی آج تم اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے ہو، دیکھتے نہیں میرا اور لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کے ساتھ میرا کیا حال ہو رہا ہے، لوگ کس طرح، مسلمان کس طرح رہ رہے ہیں اور غیر مسلم کس طرح ظلم پہ اترے ہوئے ہیں۔ ولکن ارجع الی اہلک فاذا سمعت بی قد ظہرت فاتنی، ابھی لوٹ جاؤ اپنے گھر اور جب میرے بارے میں سنو کہ میں غالب ہو گیا ہوں، میں غالب آ گیا ہوں، تب میرے پاس آ جانا۔ کتنا یقین تھا اس وقت جب کہ آپ محفوظ مخفی چھپ کر رہتے تھے، اس وقت آپ کو یقین تھا کہ اسلام کو غلبہ آنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے بارے میں یہ سن لو کہ میں غالب آ چکا ہوں تب آ جانا میرے پاس۔ قال ف فذهبت الى، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ اس وقت تک حیات رہیں گے، اور یہ بھی کہ غلبہ آئے گا اور غلبے کے وقت تک یہ ہوں گے، اس وقت آ جانا۔ فذهبت الى اہلی، میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ گیا۔ وقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ایک زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وکنت فی اہلی، میں تو اپنے گھر والوں میں ہی تھا۔ فجعلت اتخبر الاخبار، ہاں خبریں معلوم کرتا رہتا تھا، لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کیا احوال ہیں، کیا ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں پوچھ لیتا تھا۔ واسأل الناس حین قدم المدینہ حتی قدم نفر من اہل المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو میں لوگوں سے اس بارے میں بھی پوچھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میرے قوم کے خاندان کے کچھ افراد ہی، میرے قوم کے کچھ افراد مدینہ منورہ گئے۔ فقلت، تو میں نے ان سے پوچھا، ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدینہ، یہ فلانے جو مدینہ منورہ آئے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیا احوال ہیں؟ فقالوا الناس الیہ سراؤن، تو میرے قوم کے لوگوں نے کہا کہ لوگ تو بہت جلد ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں، بہت تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقد اراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکے۔ فقدمت المدینہ، تو میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ فدخلت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں داخل ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ، اتعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ قال نعم، انت الذی لقیتنی بمکہ، تھا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، مکہ مکرمہ میرے پاس آئے تھے ملنے، یاد تھا۔ قال فقلت یا رسول اللہ، اخبرنی عما علمک اللہ واجہلہ، یا رسول اللہ مجھے وہ باتیں سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں اور میں نہیں جانتا۔ اب وہ تمام باتیں تو نہیں ہو سکتی تھی ایک مجلس میں، آگے یہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اخبرنی عن الصلاۃ، نماز سکھائیے۔ قال صل صلاۃ الصبح، فجر کی نماز پڑھ لیا کرو۔ ثم اقصر عن الصلاۃ حتی ترتفع الشمس قید رمح، پھر نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت ہو جائے۔ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسے حال میں طلوع ہوتا ہے کہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ شیطان کا بھی عجیب تماشا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں، شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ایسا لگتا ہے جیسے سورج اس کے سینگوں کے درمیان سے نکل رہا ہے، لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے اور اپنے لوگوں میں ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں سے کہا کہ اس وقت سجدہ نہ کرو تو سورج، ورنہ سورج کے عبادت کرنے والوں سے مشابہت ہو جائے گی، شیطان بھی خوش ہوگا کہ دیکھو یہ میرے سجدہ کر رہا ہے، اس وقت سجدہ نہ کرو۔ وحین عیدین یسجد الحل کفار، اس وقت کفار اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ثم صلی، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو پڑھتے رہو۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، اس لیے کہ نماز ایسا عمل ہے جس میں فرشتے حاضر بھی ہوتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، یہاں تک کہ اچھا فرشتے اس کے لیے مشہودتن حاضر بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کو حاضر تو ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، یا یعنی محضورتن کے معنی فرشتے حاضری دیتے ہیں، تو حاضری دیتے ہیں لکھتے ہیں، اور مشہودتن اس میں گواہ بھی بنتے ہیں، وہ مشہودتن کے معنی بھی حاضری کے بھی آتے ہیں اور گواہ بننے کے بھی آتے ہیں، تو بہرحال دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ حتی یستقل الظل بالرمح، کب تک نماز پڑھتے رہو، پڑھنے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ سایہ نیزے کے ساتھ آ جائے۔ ایک نیزہ ہم نے صحرا میں میدان میں رکھا ہو تو صبح کے وقت اس کا سایہ لمبا ہوگا، اس کے بعد سورج اوپر جاتا رہے گا، سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا، چھوٹا ہوتے 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 یہاں تک کہ کم سے کم مقدار میں جب پہنچ جائے گا، بعض جگہوں پر تو شاید بالکل نہ ہو مکہ مکرمہ میں، لیکن کم سے کم مقدار میں جو پہنچ جائے گا اس کو کہیں گے یستقل الظل بالرمح، یہ استوا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا رک جاؤ۔ ثم اقصر عن الصلاۃ فانه حينئذ تسجر جهنم، اس وقت جہنم کو دہکایا جاتا ہے، نماز نہ پڑھو۔ فاذا اقبل الفيو، جب سایہ آنا شروع ہو جائے، فصلی، اب نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ فان الصلاۃ مشہودۃ محضورۃ حتی تصلی العصر، یہ نماز پڑھنے کی اجازت قائم رہے گی، فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، گواہ بھی بنتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ لو۔ عصر کی نماز پڑھ لی تو مقصور عن الصلاۃ، پھر نماز پڑھنے سے رک جاؤ۔ حتی تغرب الشمس، غروب الشمس تک۔ ف فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنِ شَيْطَانٍ، پھر جب غروب ہوتا ہے تو شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ غروب ہوتا ہے شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان، اور وحین عید یسجد لہ الکفار، اس وقت کفار سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں. قال فقلت یا نبی اللہ فالوضو حدثنی عنہ، یا رسول اللہ وضو کے بارے میں بتا دیجئے، وضو کے بارے میں بتا دیجئے. فقال ما منکم رجل یقرب وضوءہ فیتمضمض ویستنشق فیستنثر الا خرت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمہ. فرمایا کہ تم میں کوئی شخص نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب جائے، وضو واو کے فتحہ کے ساتھ جب آتا ہے تو وضو کا پانی، جو وضو کے پانی کے پاس جاتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ینسرہ ناک صاف کرتا ہے، مگر اس کے چہرے کے، اس کے منہ کے، اس کے ناک کے جتنے گناہ ہیں سب دھل کر صاف ہو جاتے ہیں. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله، پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء، مگر اس کے اس وقت بھی اس کے چہرے کے گناہ دھل کر گرتے ہیں داڑھی کے کنارے سے پانی کے ساتھ. پانی گر رہا ہوتا ہے داڑھی کے کنارے سے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی دھل کے گر رہے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. ثم یغسل یدیہ الی المرفقین، پھر اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں تک، الا خرت خطایا یدیہ من اناملہ مع الماء، مگر اس کے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں، پوروں کے کناروں سے جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ٹپک رہے ہوتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. ثم یمسح رأسہ، پھر جو اپنے سر کا انسان مسح کرتا ہے، الا خرت خطایا رأسہ من اطراف شعرہ مع الماء، تو اس کے سر کے جتنے گناہ دماغ سر وغیرہ سے متعلق ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں اس کے بالوں کے ساتھ جو پانی نکلتا ہے اس میں. ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین، پھر جب وہ پیر دھوتا ہے ٹخنوں تک، الا خرت خطایا رجلیہ مع اناملہ مع الماء، تو اس کے پیروں کے گناہ، پیروں کے انگلیوں کے پوروں کے پاس سے پانی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی دھل کر نکل جاتے ہیں. فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، پھر اگر وہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، فحمد اللہ تعالی، اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، صرف وضو سے گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، جس کا اللہ اہل ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، اپنے دل کو اللہ کے لیے ہر چیز سے خالی کر لیتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے، اِلَّا انصرف من خطیئته کہیئته یوم ولدته امه، اپنے گناہوں سے وہ اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، انسان وضو کر کے اچھی طرح دو رکعت پڑھنے سے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. فحدث عمرو بن عبسہ بهذا الحدیث ابا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو بات ہو گئی، امید کی جو بات تھی وہ تو ہو گئی. اب فرماتے ہیں عمرو بن عبسہ نے یہ حدیث بیان کی ایک اور صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان کو تعجب ہوا، ان کو لگا کچھ غلطی ہوئی ہے. فقال له ابو امامہ یا عمرو بن عبسہ انظر ما تقول، تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے عمرو بن عبسہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو، اتنی بڑی بات، اتنے چھوٹے عمل پہ اتنا بڑا، اتنی بڑی فضیلت، فی مقام واحد یعطا ھذا الرجل، ایک عمل میں، ایک چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا اس شخص کو اتنی بڑی فضیلت اس شخص کو مل جاتی ہے، سوچو کیا کہہ رہے ہو. فقال عمرو یا ابا امامہ، تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو امامہ سنو، لقد کبرت سنی، میری عمر بڑی ہو چکی ہے، ورق عظمی، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واقترب اجلی، موت کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ کا خیال ہے اب میں جھوٹ بولوں گا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ جھوٹ ہے، مقصد یہ تھا کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. تو عمرو بن عبسہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ وما بی حاجت ان اکذب علی اللہ تعالی ولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہوں. آگے فرماتے ہیں ایک اور بات، لو لم اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مرۃ او مرتین او ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت ابدا به ولكنی سمعته اکثر من ذلك، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار، پانچ چھ سات مرتبہ سنا ہوتا تو میں کبھی بھی کسی کے سامنے حدیث بیان نہ کرتا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات مرتبہ سے بھی زیادہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، تب جا کر میں آگے نقل کر رہا ہوں، اتنی تاکید۔ اچھا یہ روایت ہو گئی، ایک اور روایت باقی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ، حدیث نمبر 28، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا۔ جب اللہ تعالی کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں، مہربانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو ان کے نبی کو پہلے وفات دے دیتے ہیں، امت بعد میں باقی رہتی ہے، اور فجعلہ لہا فرطا، نبی کو ان کے لیے آگے راستے ہموار کرنے والا، پیشوا، آگے جانے والا، اور راستہ آگے کے انتظامات کرنے والا بنا کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے آگے بھیج دیتے ہیں۔ وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّتٍ، جب اللہ تعالیٰ کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، تو امت کو عذاب دیتے ہیں اس حال میں کہ نبی زندہ ہوتا ہے، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنْظُرُ، اس امت کو ہلاک کر دیتے ہیں، نبی زندہ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ، اللہ تعالیٰ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی فرماتے ہیں، ان کو سکون پہنچاتے ہیں قوم کو ہلاک کر کر، اس وجہ سے قوم کو ہلاک کر کے اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کی تکذیب کی اور اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ مہربانی کی کہ کفار مکہ نے، اس زمانے کے لوگوں نے، اور کتنے مختلف علاقوں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائیں، اتنے عرصے تک بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیا، مہلت دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بھی برکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت اور مغفرت ہی کی دعا کی، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اکثر عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کا یہ سلسلہ، ایمان والوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب تک الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس امت پر رحمت اور مہربانی کی علامت ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔